الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحجة الحافظ محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا وإياكم الله سبحانه وتعالى بعلومه وعلومهم، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال: حدثنا الحمادي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الله تعالى کے فضل اور کرم سے اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو وہ باتیں نصیب ہوئی ہیں کہ جو دیگر امتوں کو نہیں ملی. اس امت کی خصوصیات ہیں عظیم الشان. خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسا نبی عطا فرمایا کہ جس کے بعد سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا، جو حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس کو اللہ تعالیٰ نے منتہی فرما دیا، مکمل فرما دیا. اس لیے امتوں میں ایک پیغمبر جب تک وہ رہتا تھا اس پر ایمان لانا، اس کی ہدایات و تعلیمات کو اختیار کرنا لازم ہوتا تھا، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو پھر کوئی اور پیغمبر آتا تھا، اب اس کو ماننا ضروری ہوتا تھا. کسی ایک شخص کے ساتھ جب آدمی کی عقیدت کا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر کسی اور سے قائم کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، ایک طرح کی کشمکش ہوتی ہے یہ. لیکن اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ جو نیا پیغمبر آیا ہے اس کو مانو، ان کو بھی مانو لیکن ان کو بھی ماننا ہوگا. اور جب یہ سلسلہ بند ہو گیا تو اب ہمارے اور آپ کے لیے کوئی کشمکش نہیں ہے. امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام، بس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے جس کے ساتھ اس کو اپنی عقیدت اور محبت کا تعلق رکھنا ہے. کوئی اور شخصیت نہیں آنے والی ہے کہ ہم اس کو بھی مانیں، اس کو بھی وہی درجہ دیں جیسے وہ نبی تھے، ان کو بھی نبی مانیں بالکل اطمینان کے ساتھ. تو یہ بات خصوصی طور پر اس امت کو نصیب ہوئی ہے، اسی لیے ختم نبوت انعام ہے اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے حق میں، ورنہ اسی طرح کی کشمکش ہوتی، کوئی مانتا کوئی نہ مانتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو وحی اللہ کی طرف سے آئی قرآن کریم کی شکل میں یا احادیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی شکل میں، یہ دونوں ہی وہ چیزیں ہیں کہ جو قیامت تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پیش کرتی رہیں گی. صرف قرآن کریم نہیں، قرآن کریم تو ہے ہی ہدن للمتقین، لیکن صرف قرآن کریم نہیں بلکہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ، آپ کے اعمال مبارکہ، آپ کی تقریرات، یہ بھی اس قرآن کریم کے ساتھ ماننی ضروری ہیں. اس کے بغیر قرآن کریم پر پورا عمل ہی نہیں ہو سکتا. ہماری طالبات اور علماء حضرات جانتے ہیں، مشکات شریف وہ پڑھ چکی ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ صاحب مشکات نے اپنا خطبہ مسنونہ کے بعد جو اما بعد کے بعد جملہ استعمال کیا ہے اس میں دو جملے ہیں، بہت جامع جملے ہیں. فرماتے ہیں اما بعد فإن التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستتب إلا بالاقتفاء لما صدر من مشكاته وإن الاعتصام بحبل الله لا يتم إلا ببيان كشفه. یہ دو جملے صاحب مشکات خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. پہلے جملے میں فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر صحیح صحیح چلنا ممکن نہیں ہے. التمسک بهدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یستتب، اے لا یستقیم ولا یستمر الا بالاقتفاء لما صدر من مشکاته. ایک ہی شکل ہے اس کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے جو چیز صادر ہوئی ہے زبان پر آ کر ہمارے سامنے آئی ہے. یہاں مشکات سے مراد قلب مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی احادیث کے بغیر ہم آپ کی سیرت، آپ کا طریقہ، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں احادیث کی ضرورت ہے. خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ وہی ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. تو اس راستے کو اختیار کرنا ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے. تو بغیر احادیث کے آپ کے قلب مبارک پر جو مضمون اللہ کی طرف سے آیا اور آپ نے اس کو اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا، اس کا اتباع کیے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی طریقے پر فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اعتصام کرنا جس کا حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو مل کر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور افتراق نہ کرو، تفرق نہ کرو. حضرت ہمارے اکابر میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رضی اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت قرآن کریم پر عمل کرے، اس معاملے میں تفرق نہ کرے کہ کوئی عمل کر رہا کوئی عمل نہیں کر رہا. یہ مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا. اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو لوگ غلط موقع پر استعمال کر لیتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے، سب قرآن کے ماننے والے ہیں. اصل مفہوم اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنے میں سب کو متحد ہونا چاہیے، سب کے سب قرآن پر عمل کریں، کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ عمل کر رہا ہے یہ عمل نہیں کر رہا ہے. ولا تفرقوا، بہرحال اعتصام بحبل اللہ کا حکم دیا گیا ہے تو کیسے ہوگا؟ وہ اعتصام بحبل اللہ کیسے ہوگا؟ عربی زبان پڑھ لیں، قرآن کریم عربی زبان کے اندر ہے، یا ہماری مادری زبان عربی ہے مثلا، قرآن عربی زبان میں ہے، کافی ہے یہ، اس کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے. فرماتے ہیں نا، لا يتم الا ببیان کشفہ، اعتصام بحبل اللہ پوری طرح نہیں ہو سکے گا بغیر اس کے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کاشف آ جائے، بیان موضح آ جائے. جب تک آپ کا بیان موضح نہیں آئے گا، پورے قرآن کریم پر عمل کرنا، پوری طریقے پر اعتصام کرنا یہ ہو نہیں سکے گا. ہیں بہت سی آیات قرآن کریم کی ایسی کہ جس کے لیے حدیث کو سامنے رکھنا ضروری نہیں ہے. آواز کم ہو رہی ہے. ایسی آیات ہیں قرآن کریم کی کہ اگر آدمی عربی زبان جانتا ہو تو اس کے ترجمے سے اللہ تعالی کی مراد کو وہ پہنچ جائے گا خالی ترجمے سے. مثلا قرآن کریم میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. جو عربی لغت جانتے ہوں، صرف نحو سے واقف ہوں، وہ اس کا ترجمہ کر لیں، سمجھ میں آ جائے گا. کسی حدیث کو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں و زمینوں کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، عقل مندوں کے لیے، خالص عقل والوں کے لیے اللہ کے وجود کی، اللہ کی قدرت کاملہ کی زبردست نشانیاں ہیں. کون ہے اولو الالباب؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر حال میں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. بھئی دیکھو کیسا شاندار، جب سے بنا ویسے کا ویسے ہی، کبھی مرمت کی ضرورت نہیں پیش آ رہی، پیپر اثر نہیں جھڑتا, کوئی اینٹ نہیں گرتی, سقف محفوظہ اس کو بنایا گیا, بغیر عمد ترونہا کوئی ستون بھی نہیں ہے بنا ستون کے, ایسی زمین ہے, زمین سے کیسے کیسے فوائد حاصل ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں میں جو لوگ غور کرتے رہتے ہیں, یہی ہے اللہ کو یاد رکھنا. صرف زبان سے یاد کرنا مراد نہیں ہے, وہ بھی ہے, اس کا بھی حکم دیا گیا ہے, لیکن اصل جو ذکر ہے, اصل جو یاد ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی قلب سے ہے. اللہ تعالیٰ کے تصرفات جو ہماری انفس میں اور آفاق کے اندر ہو رہے ہیں, ان پر آدمی غور و فکر کرتا رہے, اور اللہ توفیق دے تو زبان سے بھی کہتا رہے. یہ ذکر نافع ہے, اور اگر زبان سے ذکر کر رہا ہے, دل کہیں اور ہے, تو یہ ذکر ایسا نافع نہیں ہوتا. بیکار تو وہ بھی نہیں ہے, لیکن ویسا نافع نہیں ہوتا. تو اصل ذکر جو ہے, اصل یاد دل سے ہوتی ہے. بہرحال ان آیات کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے لائیں تب جا کر سمجھیں گے. بہت سی آیات قرآن کریم کی اس طرح کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنا. اور نہیں کرتے لوگوں, تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے لیے بیگار بنا دی ہیں, کسی کی تنخواہ نہیں دینی ہے, کوئی کرایہ نہیں دینا. ما فی السماوات وما فی الارض, اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے, جو کھلی ہوئی بھی ہیں اور اندرون بھی ہیں. تو اس طرح کی آیات ہیں کہ آدمی اگر عربی زبان جانتا ہے خود سمجھ لے گا, نہیں تو ترجمہ پڑھ لے گا سمجھ لے گا. لیکن ایسی آیات بھی ہیں کہ جہاں حدیث پاک کے بغیر کام نہیں چلے گا. قرآن کریم میں فرمایا گیا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز پڑھو زکات دو. بس ترجمہ تو پڑھ لیں گے ہم, لیکن عمل کیسے کریں؟ اقامت صلاۃ کی کیا شکل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کس طریقے پر اقامت صلاۃ کو پسند کرتا ہے؟ ایسے ایتاء زکاۃ کس شکل میں ہوگا؟ یہ قرآن کریم میں نہیں آیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے, اپنے عمل سے بتایا کہ نماز کیسے ہوگی, کیا وقت کی ہوگی, ہر وقت میں کتنی رکعتیں فرض ہوں گی, کتنی سنتیں ہوں گی, کتنے نفلیں ہوں گی. یہی حال زکوٰۃ کا ہے کہ چاندی کی زکوٰۃ کیا, سونے کی زکوٰۃ کیا, اسی طریقے پر تجارت کے مال کی زکوٰۃ کیسے ہوگی, جانوروں کی زکوٰۃ کیسے ہوگی, وغیرہ وغیرہ. یہی حال حج کا بھی ہے. قرآن کریم میں تو صرف حج کی فرضیت کا اعلان ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لیکن حج کیسے ہوگا, پورا طریقہ کیا ہے اس کا, جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سامنے نہیں ہوں گی ان آیات پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے. اور بعد آیات وہ ہیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کو اس لفظ کے مفہوم کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سمجھایا ہے. ایک مستقل موضوع ہے یہ. تو قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں جو ربط ہے, ہمارے حضرات اکابر رحم اللہ تعالی جو اہل السنت والجماعت کے نظریات کے حامل ہیں, کوئی الگ دیوبندیت, کوئی الگ فرقہ نہیں ہے. ما انا علیہ واصحابی, جس کے مصداق اہل السنت والجماعت ہیں, اسی نظریے کی اور اسی بات کی تبلیغ و تشہیر کے لیے اللہ نے دارالعلوم دیوبند کو مرکز بنایا ہے. تو ان حضرات کا یہ سب کا متفق علیہ مسلک ہے, تمام اہل سنت جماعت کا, کہ قرآن کریم اور حدیث پاک میں متن اور شرح کا تعلق ہے. تو یہ جو بات کہی جاتی ہے تو معنی یہ نہیں ہے کہ ایک ایک لفظ کی شرح حدیث پاک کے اندر آئے گی, بلکہ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ضرورت ہے. اسی وجہ سے شاہ مشکات نے یہ نہیں فرمایا کہ لا یمکن الاعتصام بحبل اللہ لا یمکن الا بیان کشفہ, بلکہ لا یتم فرمایا کہ پورے طریقے پر اعتصام بحبل اللہ نہیں ہو پائے گا جب تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کاشف نہ آ جائے، بیان موضح نہ آ جائے. تو اس لیے ضرورت پیش آتی ہے پورے ہی قرآن پر عمل کرنا ہے ہم کو، ایسا تو نہیں کہ کچھ کو پڑھ کرنا ہے کچھ پر نہیں کرنا ہے، پورے قرآن غریب میں عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہوگی جناب رسول اللہ ان کے احادیث کی. آپ کا منصب بھی یہ طے کیا گیا، قرآن کریم میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد ہم نے آپ کے اوپر قرآن کریم نازل کیا ہے تاکہ آپ سمجھا دیں لوگوں کو وہ کلام جو ان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو جہاں جہاں ضرورت ہے، جہاں اجمال ہے وہاں سمجھائیں گا، اور سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہیں اشکال ہوا تو اس کو سمجھایا، عمل کی کیا شکل ہوگی اس کو سمجھایا. تو اس لیے احادیث کا پڑھنا پڑھانا یہ قرآن کریم کی خدمت ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے. قرآن کریم کی جیسے تفسیر ہوتی ہے اسی طریقے پر احادیث مبارکہ جو پڑھائی جاتی ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر ہی ہیں. ہمارے استاد حضرت علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے بڑے اساتذہ میں تھے، صدر مدرس بھی رہے ہیں، سبق میں فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب، یہ ان کا تقیہ کلام تھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے درس نظامی کے اندر قرآن کریم کی خدمت کچھ بھی نہیں کرتے، بھائی ایک تفسیر پڑھاتے ہیں جلالین شریف مختصر سی، اور حدیث کی اتنی خدمت کرتے ہیں کہ موقوف علیحدہ شروع کر دیا، مشکات شریف پڑھائیں گے، پھر دورے میں تو دورہ ہے ہی، صبح سے لے کر شام تک حدیث ہی حدیث حدیث ہی حدیث. تو فرماتے ہیں لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں، ہم ان کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی مستند شرح حدیث پاک ہے. تو حدیث پاک جو پڑھائی جاتی ہیں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابوداؤد، یہ تو وہ کتابیں جو ہمارے نصاب کے اندر ہیں، مگر اتنی ہی کتابیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ سینکڑوں کتابیں ہیں. یہ بھی اس امت کا امتیاز ہے، کسی نبی کی امت نے اپنے پیغمبر کی وہ کتاب یا صحیفہ جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آیا تھا یا ان کی ارشادات کو اس طرح محفوظ نہیں رکھا. جن کے پاس کچھ ہے تو وہ بھی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہی ہے، یہ وہی تورات ہے، وہی انجیل ہے، اور پوری سند کے ساتھ اپنے نبی کے ارشادات کو سند در سند سند محفوظ کرنے کا یہ اہتمام کسی امت کے اندر نہیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. ایسے ایسے قوت حافظہ اللہ نے بنائے آج کل کے ہمارے جیسے نہیں تھے. خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب آپ شروع کر رہے ہیں تیسری صدی کے علماء میں سے ہیں، یعنی 194 ہجری میں پیدائش ہے اور 256 کے اندر انتقال ہے، کل 62 سال کی عمر ہے. اور رہنے والے کہاں گئے ہیں؟ اتنی دور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے، روس کے علاقے کے بخارا کے رہنے والے محمد ابن اسماعیل بخاری سے مشہور ہو گئے، امام بخاری امام بخاری امام بخاری، تو بخارا کے رہنے والے تھے اس لیے بخاری کہا جاتا ہے. اللہ نے کیسا عجیب و غریب قوت حفظ عطا فرمایا کہ 600,000 حدیثیں ما سند ہو گیا تھیں. نفس حدیث، متن حدیث کو یاد کرنا اور پھر سندوں کو یاد کرنا، متنی کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے اگر 2-4 لائن کا ہو، اور سند تو اس سے زیادہ مشکل ہے، نام و اشتباہ ہو جاتا ہے. مگر ان کو 600,000 حدیثیں ما سند ہو گئی یاد تھیں. اب وہ صحیح صحیح حدیثیں تھیں، یعنی قابل عمل، قابل احتجاج موضوعات نہیں تھیں. اگرچہ ہمارے حضرات محدثین کو یہ کام بھی کرنا پڑا، کیونکہ اس زمانے میں واضعین حدیث پیدا ہو گئے تھے، حدیثیں گڑ گڑ کر پیش کیا کرتے تھے عربی میں بنا بنا کر، تو ہمارے حضرات محدثین کو رحمہ اللہ تعالی انہیں بھی یاد کرنا پڑا تاکہ یہ بتا سکیں لوگوں کو بھئی یہ موضوع حدیث ہے. تو وہ 600,000 حدیثیں تنہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھیں. ان کے شیخ ہیں حضرت اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس میں خود انہی کی خواہش کا اظہار ہوا یا کسی نے کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ کوئی ایک مختصر مجموعہ صحیح احادیث کا کوئی اکٹھا کر دیتا. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی, ارادہ کر لیا انہوں نے کہ میں انتخاب کروں گا. اسی دوران ان کو زیارت ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ جانتے ہیں کہ خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بعین ہی آپ کی زیارت ہے. آپ نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآ الحق, جو خواب میں مجھے دیکھتا ہے وہ مجھے ہی دیکھتا ہے. فإن الشیطان لا يتمثل بی, شیطان میری شکل بنا کر نہیں آ سکتا کسی خواب میں. تو دیکھا خواب میں, کس حال میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں, اور حضرت امام بخاری پنکھے سے یا مورچھل سے وہ مکھیاں اڑا رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں مکھی اڑانے کی. یہ خواب دیکھا. پھر جو اس زمانے میں تعبیر دینے والے حضرات تھے ان سے پوچھا, اجی میں نے یہ خواب دیکھا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ خدمت لے گا کہ تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو غلط انتصاب کیا جا رہا ہوگا حدیث کا, تم اس کو دفع کرو گے, صاف کرو گے, وزاعین حدیث کے فتنے کو تم ختم کرو گے. بہرحال اس بنیاد پر اور تحریک ہو گئی. وہ جتنی حدیثیں ان کے پاس تھیں وہ سب قابل عمل تھیں, لیکن حدیثوں میں درجات ہوتے ہیں, حسن ہے, حسن صحیح ہے اور صحیح ہے. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث میں سے انتخاب کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کو معیار طے کیے, کہ یہ وہ مستقل بحث ہے. ایک اہم معیار یہ طے کیا کہ سند کے اندر جو راوی اور مروی عنہ آ رہے ہیں تو صرف ان کی معاصرت کافی نہیں ہے کہ بس دونوں ایک ہی زمانے کے لوگ تھے, ملاقات ہوئی ہوگی, سنا ہوگا ان سے حدیث کو, بلکہ یہ ثابت ہونا چاہیے کہ واقعتاً ان کی ملاقات ہوئی ہے. لقا کی شرط ہے, معاصرت کافی نہیں ہے, دونوں میں لقا ہوئی ہو تب جا کر روایت لیں گے, یہ شرط لگا ہے. اگر کہ یہ صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے, یہ صرف معاصرت کافی ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طے کیا کہ میں اپنی کتاب میں, جس کا اصل نام بخاری نہیں ہے, اصل نام تو ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبوی نے یہ اس کی تاریخ نام بتایا پورا. بہرحال یہ طے کیا کہ اس طرح کی روایت لاؤں گا, اس طرح کی سند کے ساتھ روایت کو لاؤں گا. چنانچہ اس کے مطابق انہوں نے کام کرنا شروع کیا, اور یہ اہتمام کیا کیونکہ ایک دن یا ایک مہینے کسی ایک جگہ بیٹھ کر نہیں کام کیا یہ, بلکہ مختلف جگہوں پر سفر میں حضر میں کیا. جب بھی ان کو حدیث کو درج کرنا ہوا تو پہلے غسل فرماتے تھے, دو رکعت نفل پڑھتے تھے, اور پھر اس کو درج فرماتے تھے. اس لیے یہ عمل تقریباً 16 سال میں مکمل ہوا. بعض رات تو فرماتے ہیں کہ اصل مسودہ تو تیار کیا پورا حرم مکی میں, اور پھر اس کے ابواب و تراجم ریاض الجنہ کے اندر آ کر, اور پھر کتاب کا مسودہ مبیدہ بنایا انہوں نے. بہرحال تو اس طرح 16 سال میں یہ عمل مکمل کیا, اور انتخاب کرتے کرتے جو روایات جمع ہوئی ہیں دونوں جلدوں میں بخاری شریف کی, وہ 10,000 نہیں ہیں, 10 سے کم ہیں, کہاں 6 لاکھ اور کہاں 9,000 کچھ ہیں, 9,089 ہیں, 79 ہیں, شمار کے اندر فرق ہے لوگوں کا. اور یہ بھی مقررات کے ساتھ ہے. بخاری شریف میں ایک روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف ابواب کے اندر لاتے ہیں, جہاں کوئی مسئلہ نکالیں گے اسی روایت سے وہاں کوئی اور مسئلہ نکالیں گے, ان سب کو شامل کر کے تب جا کر ہے یہ 9,000 کی تعداد. اور اگر مقررات کو حذف کر دیں تو اور یعنی متابعات بھی ہیں ان کو بھی حذف کر دیں تو پھر تو 2-4,000 ہی رہ جائیں گی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ عمل ان کا اتنا قبول فرمایا کہ اب اس کا لقب ہو گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ. قرآن کریم تو ہے ہی اللہ کی کتاب, اس کی صحت میں تو وہ کلام ہی نہیں ہے. اللہ کی کتاب کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف, اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اگرچہ مسلم شریف کو بھی صحیحین کہا جاتا ہے، دونوں کو ملا کر، بخاری مسلم دونوں کو ملا کر صحیحین کہا جاتا ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے اندر بھی بخاری کا درجہ ذرا بڑھ گیا. اسی لیے اصح الکتب بعد کتاب اللہ میں صرف بخاری شریف کا نام آتا ہے، مسلم شریف کو نہیں لایا جاتا. تو اللہ نے یہ کام لیا اور اتنی دور عجم کے شخص سے یہ کام لیا، عرب میں رہنے والے کسی شخص سے کام نہیں لیا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور جب کسی خاندان اور قبیلے کا کوئی ایک آدمی کوئی کارنامہ انجام دے دے تو پورے خاندان اور قبیلے کے لیے باعث فخر ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہم لوگ عرب ہیں عجم ہیں؟ ہم عجمی ہیں زیادہ. ہم سب فخر کریں الحمدللہ کہ ہمارے عجم سے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو پیدا کیا ہے کہ آج عرب بھی اس کے بغیر ان کا کام نہیں چلے گا، بخاری شریف کے بغیر. اور یہ بہت سے حضرات جو ہیں، امام ابو داؤد ہیں، ترمذی ہیں، نسائی ہیں، ابن ماجہ ہیں، سب باہر کے ہیں، کوئی عرب کا رہنے والا نہیں ہے، سب عجم کے رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے کام لے لے. بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز جس انداز پر کیا ہے، یا عام جو مجموعے احادیث کے ہیں ان سے ہٹ کر ہے، عام طریقے پر اوقات کے عنوان سے شروع کیا جاتا ہے، جیسا کہ موطا امام مالک میں ہے، موطا امام محمد میں ہے، یا طہارت کے ابواب سے شروع کیا جاتا ہے، جیسا کہ سنن کی دیگر کتابوں کے اندر ہے. کیونکہ سب سے پہلے عبادات کا مسئلہ آتا ہے، یعنی یہ کتابیں جو ہیں وہ فقہی ابواب پر مرتب ہیں. تو فقہ کے اندر سب سے پہلا مسئلہ آئے گا نماز کا، اور نماز کے لیے ضروری ہے طہارت، تو طہارت کے مسائل پہلے لائے جاتے ہیں. لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طہارت کے مسائل نہیں لائے پہلے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر یہ تھا کہ بھائی طہارت تو جب واجب ہوتی ہے جب نماز واجب ہو، اور نماز واجب ہوتی ہے جب وقت آ جائے، زیادہ اوقات کی بحث پر جانی چاہیے. ہر ایک کے سامنے اپنے اپنے نقطۂ نظر ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب سے ہٹ کر جو پہلا باغ قائم کیا ہے وہ نہ اوقات کا ہے نہ طہارت کا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیف کان بدل الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ بھائی تم چاہے طہارت کی روایت لاؤ، چاہے اوقات کی لاؤ، چاہے نماز کی، کہیں کی بھی لاؤ، یہ ہیں کیا، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ تو بتاؤ پہلے. یہ الفاظ و کلمات ان کی حیثیت کیا ہے، اس کو سمجھانا، اس کی عظمت دل میں آئے گی، تب جا کر تم ان کو پوری یعنی توجہ کے ساتھ پڑھو گے. اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا کہ وحی کی سمجھو، اور وحی کا آغاز کیسے ہوا، کیف کان بدل الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کے آنے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ باب قائم کیا. ایک بات اور، اسی باب کا تتمہ ہے، یہ الگ باب نہیں ہے. آیت کریمہ کی پیش فرمائی، وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے محمد آپ کے پاس وحی کی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ لوگ ماننے کو تیار نہیں. کما اوحینا، یہ تو سلسلہ ہوتا رہا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی، ان کے بعد جو انبیاء آئے ان کے پاس وحی آئی. وحی، یہ اس کے معنی آتے ہیں الاشارۃ الخفیہ، چپکے سے کوئی بات بتا دینا. تو اللہ کی طرف سے جب کوئی بات کسی انسان کو جو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہو بتائی جاتی ہے، بواسطہ ملک یا بغیر واسطہ ملک، اس کو وحی کہا جاتا ہے. قرآن کریم وحی مطلوب ہے، اور حدیث پاک بھی وحی ہے. جو بھی دین کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اپنی طرف سے نہیں فرمائی. وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحی یوحا. سمجھے کوئی بات اپنی خواہش سے کہ بس ہمارا جی چاہ رہا اس کو دین بنا کر پیش کر دو, کہیں نہیں. ایک مرتبہ بھی اگر ایسا ہوا ہوتا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم فوراً سزا دیتے محمد کو. ایک مرتبہ بھی اگر ایسا ہوا ہوتا, ارشاد فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر بفرض محال ہے, محال فرض کر کے گفتگو کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے, اور قرآن کریم نے اور جگہ بھی استعمال کیا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد تجویز کرتے ہیں کہ اللہ میاں کے اولاد ہیں, الملائکۃ بنات اللہ, فرشتے جو اللہ میاں کی بیٹیاں ہیں, اللہ میاں نے کہا کہ اچھا اولاد تجویز کی تو ہمارے واسطے لڑکیاں تجویز کی, اپنے لیے لڑکے. اصطفى البنات على البنین ما لکم کیف تحکمون. اللہ میاں نے گویا کہ لڑکیاں پسند کی ہیں, تم تو لڑکے پسند کرتے ہو, اللہ میاں لڑکے پسند کریں گے, لڑکیاں پسند کریں گے. اصطفى البنات على البنین ما لکم کیف تحکمون, کیسی باتیں کرتے ہو کہ اللہ میاں کی اولاد, اللہ کی کوئی اولاد نہیں, نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. تو ایسے لوگوں کو لاجواب کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. آپ ان سے کہیے جو اللہ کی اولاد تجویز کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے اولاد ہو بفرض محال تو ثابت تو کرو, سب سے پہلے میں پوجا کروں گا. تو بفرض محال گفتگو کرنا یہ اسلوب اور انداز ہے لاجواب کرنے کے لیے. ایسے یہاں بھی فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہوا ہوتا فرض محال کہ محمد نے ہمارے اوپر افترا کیا ہوتا, ولو تقبل علینا بعض الاقاویل, جو بات ہم نے نہیں کہی اور یہ کہتے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے, تو ہم فوراً اسی وقت سزا دیتے, آپ کا داہنا ہاتھ پکڑتے, آپ کی شہر کاٹ دیتے, لقطعنا منہ الوتین, اور تم میں سے کوئی روک نہیں سکتا تھا, کسی کی طاقت نہیں تھی کہ اس کو روک لے. وما منكم من احد عنه حاجزين. اور کبھی ایسا نہیں ہوا تھا, اگر آپ تقبل کرتے تو فوراً ایسا ہوتا, لیکن پوری زندگی ایسا کبھی واقعہ پیش نہیں آیا, تو معلوم ہوا کہ آپ نے تقبل نہیں کیا. اسی کو کہا کرتے ہیں انتفاع ثانی سے انتفاع اول کو سمجھنا. بہرحال آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے فرمایا ہے, اس لیے وحی مطلوب کے علاوہ دوسری جو وحی ہے وہ ہے حدیث پاک. یہ وحی غیر مطلوب ہے, یعنی نماز میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا. سورہ فاتحہ ہی جگہ کوئی بخاری شریف کی روایت پڑھ دے کہ چلو یہ بھی تو صحیح ہے, نماز نہیں ہونے کی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی. اس لیے وحی یہ بھی ہے وحی وہ بھی ہے. تو وحی کا تعلق صرف قرآن کریم سے نہیں ہے. وحی یعنی اردو میں وحی کہہ دیتے ہیں, اصل میں وحیون ہے, وہ اردو کے استعمال میں وحی وحی کہتے ہیں, وحیون. تو یہ قرآن کریم کے علاوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر براہ راست کوئی بات آئی اللہ کی طرف سے یا کسی فرشتے کے واسطے سے آئی, وہ بھی وحیون ہے. اور اس آیت کریمہ میں دونوں مراد ہیں, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. تو کوئی نئی بات نہیں ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر غور کرو کہ وحی کیسے آنی شروع ہوئی, وحی بھیجنے والا کون ہے, واسطہ کون بنا جی, اور کس کے پاس آئی وحی. تین مرحلے ہیں. سب سے پہلے تو موحی ہیں باری تعالی, اور واسطہ کون ہے, حضرت جبرائیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کی تسبیح و تنزیح و تقدیس تو رات دن کرتے ہی ہیں, لیکن جو واسطہ بنا اللہ کی طرف سے جو کلام آیا قرآن کریم سب سے پہلے اور احادیث مبارکہ بھی, تو کوئی یہ شبہ پیدا کر سکتا ہے کہ جی وہ فرشتے لے کر چلے تھے اللہ میاں کے پاس سے, درمیان میں جنات نے شیاطین نے گھیر لیا کہ کیا لے کے جا رہے ہو, یوں لے کے جاؤ, ایسے نہیں ایسے لے کے جاؤ. اس لیے قرآن کریم نے واسطے کی توثیق کی ہے اور ان احتمالات واہیہ کو رد کیا ہے. فرمایا علمہ شدید القوا ذو مرہ, یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے فرشتے نے سکھلایا ہے جو بڑا طاقتور ہے, شدید القوا. قرآن کریم سکھلایا ہے یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کو لکھا ہوا دے کر نہیں جاتے تھے, پرچی پڑھ لیجیے آپ یا پڑھوا لیجیے, باقاعدہ اس آیت کریمہ کو یا اس سورت کو جو لے کر آتے تھے, اور کوئی وقت بھی طے نہیں تھا اس کا, جب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا بھیجتا تھا, تو وہ خود پڑھ کر بتاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے اور اسی وقت یاد ہو جاتا تھا آپ کو. میں نے بہت تلاش کی, اب تلاش کر رہا ہوں, کوئی روایت مجھے ایسی نہیں ملی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے قرآن کریم کی آیت سیکھ کر شام کو یاد کیا ہو مغرب بعد بیٹھ کے کہ بھئی سبق تھا آج یاد کر لو, گیارہ گیارہ دفعہ پڑھ لو, نہیں ہے. بس حضرت جبرائیل کہلا کر گئے, فوراً یاد ہو گیا. شروع شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے, اسی خطرے سے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے یہ چلے جائیں اور کچھ رہ جائے مجھ سے ادا ہونے سے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا آپ کو کہ ایسا نہ کیا کیجیے, آپ لا تحرک بھی لسان اگر تاجر ابھی, آپ جلدی کرنے کے واسطے اپنی زبان نہ چلایا کیجیے, جو خطرہ ہے آپ کو وہ نہیں ہوگا. ان علینا جمعہ و قرآنہ, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ پورا قرآن کریم آپ کے سینے میں اکٹھا کر دیں گے, ہم یعنی حافظ بنا دیں گے پورا. تو جب اللہ نے ذمہ داری دی تو یاد کرنے کی کیا ضرورت, ان علینا جمعہ و قرآنہ, اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا بھی ہمارا کام ہے. لہذا اب کیا کیا نے آپ, فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ, جب ہم اس حصے قرآن کو پڑھ کر فارغ ہو جائیں, باری تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم فارغ ہو جائیں یعنی بواسطہ جبرائیل کے, جبرائیل کا پڑھنا اللہ کا پڑھنا, فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ, تو ان کے پڑھنے کے مطابق آپ پڑھیے. بہرحال جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعلیم ہوئی ہے قرآن کریم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, شدید القوا ان کی صفت بیان کی گئی, بڑے طاقتور ہیں, اور طاقتور بھی وہ کثرت کر کے نہیں بنے ڈنڈ لگا کر, بلکہ زو مل رہا. اگلا رضی قرآن کے اندر حشو زوائد نہیں ہوتا, پیدائشی طاقتور ہیں, ہمیشہ سے طاقتور ہیں وہ, زو مل رہا. حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم عام طریقے پر انسانی شکل میں آیا کرتے تھے, حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ ایک حسین و جمیل صحابی تھے, ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھائی جبرائیل کبھی اپنی اصل شکل بھی دکھا دو, فرشتہ ہوتے ہوئے تمہاری کیا شکل ہے اس کے دیکھنے کو جی چاہ رہا. اچھی بات ہے, کل دن چڑھے اجیات کے میدان میں آ جائیے گا, مکہ مکرمہ میں اجیات ایک میدان تھا, اب تو وہاں عمارتیں بن گئیں باب ملک عبدالعزیز کے سامنے, تو وہاں آپ پہنچ گئے, آپ نے دیکھا حدیث شریف میں صاحب بتاتے ہیں کہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اتنا وسیع و عریض تھا کہ ادھر کا جو آسمان کا تک کا حصہ تھا سارا بھر گیا, اس سے نیچے لے کر افق تک, سد الافق, ان کے بدن نے پورے افق کو گھیر لیا, بند کر دیا, اور 600 پر تھے ان کے, 600 بازو تھے. ہم اور آپ دیکھ رہے تھے پیشاب خطا ہو جاتا بلکہ ہارٹ فیل ہی ہو جاتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. ایک مرتبہ یہاں دیکھا ہے, ایک مرتبہ سیرت المنتہا پر دیکھا تھا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہرحال تو وہ زو مل رہا ہے, قرآن کریم اطمینان دلا رہا ہم جیسے لوگوں کو, عام انسانوں کو, کہ بھائی درمیان کا جو واسطہ ہے وہ گڑبڑ نہیں ہے, کوئی اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین, یہ رسول کریم سے مراد جبرائیل ہیں. یہ زبانی آیا ہے ایک معزز فرشتے کے, یہ قرآن ایک معزز فرشتے کی زبانی آیا ہے, اور فرشتہ کیسا ہے, مطاع ذی قوت طاقتور ہے, عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں اللہ کے ہاں ان کا مقام مرتبہ ہے، سارے فرشتوں کے چوہدری صاحب ہیں، وہ سب ان کا کہنا مانتے ہیں، سب مطاع ہیں، اور پھر وہاں وہ امین کے وصف سے مشہور ہیں. جس کی یہ صفات ہوں اس پر کوئی حاوی ہو سکے یا خود بخود وہ خیانت کر سکتا ہے؟ وہ اس طرح سے درمیان واسطے کی گویا کہ توثیق کی گئی. اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم آیا، قرآن کریم بھی آیا، احادیث مبارکہ بھی آئے. تو موحی کو بھی سمجھو اور واسطے کو بھی سمجھو جس کے ذریعے وحی آ رہی ہے، اور موحا الیہ جس کے پاس وحی آ رہی ہے اس کو دیکھو. وہ تو ابھی آپ نے قرآن کی آیت کریمہ میں سمجھ لیا ہے. اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ احادیث پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، لیکن اس عظمت کے ساتھ پڑھیے اس کو کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہوا نہیں ہے. نہ قرآن کریم آپ کا افتراء کیا ہوا ہے، نہ حدیث مبارک یعنی مضمون اس کا. الفاظ تو آپ کے ہیں، فرق یہی ہے، حدیث سے الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں، مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن جو بات اللہ نے نہ فرمائی ہو اللہ کی طرف منسوب کر کے آپ فرما دیں، یہ نہیں ہو سکا. اور خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا تو فوراً سزا ملتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ من ذلک. بہرحال اس عظمت کو دل میں بٹھانے کے لیے حضرت امام بخاری نے یہ باب قائم فرمایا ہے. تو اصل کتاب جو شروع ہوگی جس میں یہ مضمون آئے گا ترجمہ الباب کے مطابق، وہ تو اگلی حدیث سے آئے گا جو حدثنا عبداللہ بن یوسف آ رہی ہے. لیکن اصل کتاب سے پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پاک رکھی ہے، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، اور یہ سند کے اعتبار سے حدیث غریب ہے. سب سے آخری روایت آ رہی امام بخاری کی، سبحان اللہ الحمدی سبحان اللہ العظیم، جس میں وہ بھی سند کے اعتبار سے غریب ہے. یہ غریب کے معنی امیر کے مقابلے میں نہیں ہے، محدثین کی اصطلاح ہے غرابت، یعنی سند کے اندر راوی ہر مرحلے کے اندر ایک رہ جاتا ہے. لیکن غریب حدیث کے لیے ضعیف ہونا لازم نہیں ہوتا کہ جو بھی حدیث غریب ہوگی ضعیف ہوگی، نہیں، غریب تو ہے مگر صحیح ہے. یہ بحث آئے گی اصول حدیث میں مقدمے کے اندر جو کہا جاتا ہے. بہرحال یہ حدیث یہاں پیش فرمائیے تاکہ اس کتاب کے لکھنے کے سلسلے میں اپنے دل میں مکمل اخلاص کی کیفیت پیدا کر لیں. تو مرتب ہیں، مصنف ہیں، اس لیے سب سے پہلے تو اپنے دل کو انہیں ٹھیک کرنا ہے. پھر ہم جیسے وہ بھی گویا کہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ کتاب پڑھنی شروع کرو تو نیت ٹھیک ہونی چاہیے. چنانچہ حضرت خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. کتنے ہی اچھا عمل ہو لیکن اگر نیت خراب ہے پھر خیریت نہیں ہے، کام نہیں دے گا. حدیث شریف میں فرمایا گیا من طلب الدنیا حلالا مکافرا مفاخرا مرائیا لقی اللہ تعالی وہ علیہ غضبان. جس شخص نے دنیا کمائی حلال طریقے سے، بالکل کوئی حرام کا شائبہ نہیں ہے اس میں، لیکن نیت کیا ہے کہ بیک بیلنس بناؤں گا، مکافرا بس اس لیے کما رہا ہے، مفاخرا اس لیے کما رہا ہے تاکہ اپنی بڑائی جتلاؤں، دیکھو میرا اتنا دھن دولت ہے، مرائین لوگوں کو دکھاوے کے لیے. تو حلال طریقے سے کما رہا ہے لیکن نیت خراب ہے، انجام کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو رہے ہوں گے. لقی اللہ تعالیٰ وہ علی غضبان. اس کے برخلاف اگر دنیا کماتا ہے حلال طریقے پر، نیت اچھی ہے، وہ بھی سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألہ وسعیا علی اہلہ وتعطفا علی جارہ لقی اللہ تعالیٰ وجہ مثل القمر ليلة البدر. کہ اگر کوشش دنیا کماتا ہے حلال طریقے پر ان تین نیتوں کے ساتھ، پہلی نیت تو یہ ہے کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے استعفافا عن المسألہ، دوسری نیت یہ ہے کہ میرے گھر والوں کا خرچہ میرے پر لازم ہے، میں ان کے لیے خرچہ حاصل کروں. تیسری نیت اس کی یہ ہے کہ اتنا اور کما لوں کہ اگر پاس پڑوس میں مجھے کسی کی مدد کرنی ہو، کسی مدرسے کو دینا ہو، کسی غریب کو دینا ہو، کوئی بھی کام ہو تو میں ان کی مدد کر سکوں. وتعطفاً علی جاری، اگر ان تین نیتوں کے ساتھ حلال مال کمایا تو اللہ کے سامنے پہنچے گا اس حالت میں کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کی چہرہ چمک رہا ہوگا. تو ایک ہی عمل ہے دنیا کمانے کا، لیکن نیت اچھی ہو گئی تو چہرہ چمک رہا، خوش ہوگا، اللہ میں خوش ہوں گے تبھی تو چہرہ چمکے گا. اور نیت خراب ہو گئی، چاہے حلال کما رکھا ہے لیکن انجام خراب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. اس لیے فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، ہر شخص کو اپنے عمل کا وہی نتیجہ ملے گا جو اس نے نیت کر رکھی ہے. مثال دے کر سمجھایا کہ اگر کوئی شخص ہجرت کر رہا ہے، اپنے ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے، اصل تو ہجرت وہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ فرمائی، جو فتح مکہ سے پہلے واجب و فرض تھی. تو اس وقت میں ہجرت کر کے کوئی لوگ آ رہے ہیں تو کس کی کیا نیت ہے؟ فرماتے اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق اور ان کی ہدایت کو عمل میں لانے کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ چلو مدینہ منورہ جا کر فلاں عورت سے شادی کریں گے یا وہاں جا کر یہ دولت ملے گی، نیت یہ ہے، فرمایا بس وہی ملے گی، ثواب نہیں ملے گا. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، کسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ترک وطن کر رہا ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ترک وطن کر رہا ہے، تو یہ ہجرت ثواب والی ہجرت نہیں ہوگی. بس ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس طرف اس نے ہجرت کی وہی ملے گا، یعنی اگر ملنا ہوا، دنیا ملنی ہوئی تو ملے گی، شادی ہونی ہوئی تو ہوگی، مطلب کہ ثواب نہیں ملے گا. اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس معاملے کے اندر ہم سب کو متوجہ کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو متوجہ کر رہے ہیں. شروع میں یہ روایت رکھی ہے جس سے گویا کہ جس کو مبلغ الاعمال کہا جاتا ہے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ مضمون معلوم ہوا. امام بخاری نے کتاب کا آغاز اس حدیث سے کیا اور اختتام اس حدیث سے کیا، اس کے اندر وزن عمل کے سلسلے میں وہ روایت آ رہی ہے کہ آخرت میں میزان عمل قائم ہوگی، وہ مبدأ الاعمال ہے، وہ منتہى الاعمال ہے. تو مبدأ الاعمال میں اخلاص کی ضرورت ہے، اور منتہى الاعمال یعنی اعمال کا ثمرہ، اعمال کا ثمرہ یہ ہے کہ ہمارے عمل سے میزان عمل کے اندر ثقل پیدا ہو جائے، ہمارا عمل ثقیل بن جائے. وَنَذَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اسی لیے اخیر میں وہ روایت آئے کہ کلمتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان للرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ایک مبدأ الاعمال ہے، ایک منتہى الاعمال ہے. تو مبدأ الاعمال اخلاص جو اس حدیث سے سمجھایا، اور منتہى الاعمال ہے کہ آخرت کے قابل ہو جائے ہمارا عمل، وزن کے قابل، وزن ہو اس کے اندر، ثقل ہو اس کے اندر. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ کا مستحق بن جائے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے ہماری عقیدوں کو، ہمارے حالات کو، ہمارے معاملات کو درست فرمائے، اور اس کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم نے یہ پوری کتاب حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، جو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی رضی اللہ عنہ فتح کے بعد مسند شیخ الحدیث پر پائے رہے تھے. اجازت بھی دیتے ہیں ان شرائط معتبرہ کے ساتھ جو حضرات محدثین کے ہاں ضروری ہیں، کہ پڑھا جائے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، ریا و نمو سے بچا جائے، تو ان شرائط کے ساتھ ہی اجازت بھی دی جاتی ہے اس کی روایت کے اندر. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستعيذ بك من شر ما استعاذك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي جعلته لنا عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي جعلت فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي جعلت إليها معادنا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم عاملنا بما أنت أهله. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الجود والكرم. يا أرحم الراحمين وحد ابن فضل اور کرم سے ہماری تمام خطاؤں سے دور فرما، ہماری تمام پریشانی کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمتع عطا فرما. قرآن پاک کے ختم کی مجلس کی برکت سے اور اس صحیح ترین اصح الکتب بعد کتاب اللہ کتاب کے آغاز کی مجلس کی برکت سے یا ارحم الراحمین ہمارے قلوب کے قساوت کو دور فرما، غفلت کو دور فرما، اپنی یاد اپنا ذکر ہمارے قلوب میں پیدا فرما، استحضار پیدا فرما، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ناشکریاں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں یا اللہ ان کی نحوستیں محفوظ فرما. یا اکرم الاکرمین جن حضرات نے دعاؤں کے لیے فرمایا ہے اور جو اس وقت میں تیرے سامنے ہمارے بھائی بہن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ جنہیں تو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرماتا ہے، یا اکرم الاکرمین سب کی ضرورتیں پوری فرما، سب کے مقاصد حسنہ پورے فرما. ہمارے عزیز و اقارب اساتذہ اور مشائخ جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو بقید حیات ہیں ان کی عمروں برکتیں عطا فرما، ان کو دین پر ثابت قدم رکھ، ان کے فیوض سے دیر تک مستفید ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین تو نے اپنے فضل و کرم سے اس دیار کے اندر کفر و شرک کے اس علاقے کے اندر اپنے دین صحیح کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اشاعت کا یہ مرکز اور ہمارے دوسرے بھائیوں کو توفیق عطا فرما رکھی، شریعت بورڈ کی شکل میں ہو، دارالعلوم کی شکل میں ہو، یا رحم الراحمین ان خدمات کو قبول فرما، شرور فتن سے محفوظ فرما، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا پڑھنے والے، پڑھانے والے، منتظمین، معاونین، یا ارحم الراحمین سب کو درجہ بدرجہ ان کی خدمات کا بہترین صلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما. یا اکرم الاکرمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اور آخرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت نصیب فرما اور میدان حشر میں آپ کی حوض کوثر سرخ روئی کے ساتھ پہنچ کر آپ کے دست مبارک سے جام نصیب. اللهم اجعل نبينا لنا فرطا، اللهم اجعل لنا نبينا لنا فرطا وحوضه لنا موردا، واستعملنا بسنته واحشرنا في زمرته.
اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتجعلنا مع رفقائه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.